گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھی میٹھی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم بہت سارے مسائل سیکھتے ہیں اور آج بھی سیکھیں گے. آپ سلسلے میں آخر تک شامل رہیں, ممکن ہو تو اہم مدنی پھول تحریر بھی فرمائیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا. اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مدی چل کے ناظرین آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
دار الافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ با جماعت نماز میں اگر امام صاحب کوئی سورت پڑھتے ہوئے بھول جائیں اور کوئی مقتدی لقمہ دے اور وہ سجدہ سہو کرے, کیا ہر لقمہ کوئی دیا جائے اگر کسی نماز میں وہ سجدہ سہو یعنی واجب ہوتا ہے یا اس کی بھی کچھ یعنی کنڈیشنز ہیں؟ اس پر کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجئے. اور ایک مسئلہ اور عرض کرنا تھا مفتی صاحب کہ دوران نماز مسجد میں جب لوگ فارغ ہوتے ہیں تو اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہیں, جیسے بازار وغیرہ کی مساجد ہیں اور لوگ پاس نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس پر بھی مدنی پھول عطا فرمائیے کہ دوران نماز گفتگو کا جو معاملہ ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو سوال کیے انہوں نے, ایک تو لقمہ دیا جاتا ہے, امام نے لقمہ لے لیا تو کیا اس پہ سجدہ صاحب ہوگا, کیا فرمائیں گے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے سوال تو مطلقاً کیا ہے
جی جی,
لیکن اس کی کچھ صورتیں بنیں گی. اولاً تو یہ سمجھ لیا جائے کہ لقمہ کیا چیز ہے, لقمہ کہاں دینا چاہیے. بعض صورتوں میں لقمہ دینا جائز ہوگا, سجدہ سہو کی بھی حاجت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے.
بعض صورتوں میں ہوگا کہ لقمہ دینا تو جائز ہوگا لیکن سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا.
صحیح.
ٹھیک ہے. اور بعض صورتیں ایسی ہوں گی جس میں لقمہ دینا ہی جائز نہیں ہوگا اور لقمہ دینے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی.
ٹھیک ہے.
اور امام صاحب نے اگر اس کا لقمہ لیا تو اس کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی. لہٰذا یہ بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے. عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز میں کہیں بھی امام صاحب سے سہو ہو جاتا ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ لقمہ دے دیتا ہے.
ٹھیک ہے.
اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی یہاں لقمہ نہیں دینے کا, یہاں تو نماز فاسد ہو جائے گی آپ کی, تو وہ کہتے ہیں اگر لقمہ نہیں دیں گے نماز کیسے درست ہوگی.
صحیح.
تو خیر دیکھیں, لقمہ جو ہے یہ حقیقتاً کلام ہے.
ٹھیک ہے.
اور نماز کے اندر کلام کرنے سے نماز
ٹوٹ جاتی
ہے, مگر اصلاح نماز کے لیے ضرورتاً اس کو جائز رکھا گیا ہے.
ٹھیک ہے.
کہ جہاں نماز کی اصلاح ہو رہی ہو تو اصلاح نماز کے لیے ضرورتاً لقمہ دے سکتے ہیں. لقمہ ہے حقیقتاً کلام.
ٹھیک ہے.
یہ امام جو ہے جہاں کھڑا ہونا تھا امام بیٹھ گیا, تو آپ اگرچہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو مراد یہ ہے کہ امام صاحب سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو جائیں. تو حقیقتاً کلام کر رہے ہیں.
صحیح.
تو لیکن یہ کیونکہ اصلاح نماز کے لیے ہے تو وہاں لقمہ دینا جو ہے وہ جائز ہوگا.
صحیح.
اور اگر کہیں لقمہ جو ہے غلط اور بے محل لقمہ دیا تو وہاں لقمہ دینا جائز نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے.
جیسے کہ امام صاحب جو ہے وہ قعدہ اولا چھوڑ کر,
ٹھیک ہے,
وہ تیسری رکعت کے لیے پورا سیدھا کھڑا ہو گئے.
ٹھیک ہے.
پورے سیدھے کھڑے ہو گئے, تو ان کے سیدھے کھڑے ہونے کے بعد اب کسی نے لقمہ دیا تو یہاں لقمہ دینا جائز نہیں.
صحیح.
اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جو پورا سیدھا کھڑا ہو گیا واپسی نہ لوٹے.
صحیح.
او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو اب شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ واپسی نہ لوٹے. اور یہاں جناب لقمہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب واپسی آ جائیں, ٹھیک ہے نا, تو یہاں محل نہیں ہے, یعنی ایک امر ناجائز کے لیے لقمہ دے رہے ہیں,
صحیح,
ٹھیک ہے نا, تو یہاں کیونکہ بغیر ضرورت کے, کیونکہ یہاں اصلاح نماز کی بھی حاجت نہیں ہے, ٹھیک ہے, قعدہ اولی واجب تھا, آخر میں سجدہ سہو کریں گے نماز ہو
جائے گی,
ٹھیک ہے نا, تو اب امام سیدھا کھڑے ہو گئے, تو اب لقمہ کسی نے دیا تو غیر محل میں لقمہ دینے کی وجہ سے اس لقمہ دینے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی,
ٹھیک ہے,
اور امام صاحب اس کا لقمہ دیتے ہوئے بیٹھ گئے تو امام صاحب کی نماز بھی جائے گی, سب کی بھی جائے گی, لہٰذا امام کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی ان مسائل کو جانے کہ کہاں لقمہ لے رہنے کا ہے کہاں نہیں, اور لقمہ دینے والے بھی اس مسائل کو جانے سیکھیں کہ کہاں لقمہ دینا ہے. اب ان کے سوال کی طرف آئیں تو کیا ہر لقمہ دینے پر جو ہے وہ سجدہ واجب ہوگا؟ دیکھیں ایسی صورت میں یہ ہے کہ جہاں تو سجدہ سہو واجب ہو چکا, اب مثال کے طور پہ امام صاحب جو ہے وہ پورا ابھی سیدھا کھڑے نہیں ہوئے تھے,
ٹھیک ہے,
کہ اس نے لقمہ دیا, تو یہ میں نے صورت بیان کی نا, امام صاحب قعدہ اولا چھوڑ کر پورا سیدھا کھڑے ہو گئے,
ٹھیک ہے,
پیٹھ سیدھی ہو گئی, اب لقمہ دینا جائز نہیں, تو لیکن اگر پیٹھ سیدھی نہیں ہوئی, پیٹ میں خم تھا, کچھ جھکاؤ تھا,
ٹھیک,
اور پھر لقمہ دیا, تو ظاہر روایت کے مطابق اس پر فتویٰ ہے کہ یہاں لقمہ دینا جائز ہے,
صحیح,
اور اس صورت میں جو ہے امام صاحب لقمہ لیتے ہیں تو امام صاحب پر جو ہے وہ سجدہ سہو واجب ہوگا, تو یہاں لقمہ دینے کی صورت میں جائے امام صاحب نے لیا ہے, اگر امام صاحب نہ بھی لیتے بالفرض آخر میں وہ سجدہ سہو کر لیں تو پھر بھی سجدہ سہو لازم ہوگا. اب قرآت میں بعض اوقات غلطیاں ہوتی ہیں, امام صاحب جو ہیں وہ قرآت کر رہے ہیں, کوئی آیت بھول گئے, پیچھے کسی نے لقمہ دیا, تو یہاں اب سجدہ سہو کی حاجت نہیں,
صحیح,
ہاں اگر یہ ہے کہ آگے انہیں نہیں آ رہا اور سوچنے میں تاخیر ہو گئی, تین سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہ سوچتے رہے,
صحیح,
تو اب اس صورت میں جو ہے وہ سجدہ سہو واجب
لازم ہے.
اگر ایسا نہیں تھا, پیچھے سے کسی نے فوراً لقمہ دے دیا, امام صاحب نے لقمہ لے لیا, تو اس صورت میں جو ہے وہ لقمہ لینا جائز ہے, اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. اسی طرح کوئی امام صاحب صورت وغیرہ بھول گئے کہ الحمد شریف کے بعد صورت کا ملانا واجب ہے, فرضوں کی پہلی اور دوسری رکعت میں واجب ہے اور تیسری چوتھی رکعت میں واجب نہیں ہوتا, تو صورت ملانا بھول گئے پھر رکوع میں چلے گئے, تو ایسی صورت میں امام صاحب پہ سجدہ سہو واجب ہوگا,
صحیح,
یعنی جہاں جو ہے وہ امام صاحب, خلاصہ یہ ہے کہ جو واجب بھولے سے انہوں نے چھوڑ دیا,
چھوڑ دیا,
تو اس صورت میں ان پر سجدہ سہو ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہر لقمہ دینے پر سجدہ سہو, لقمہ دینے کی میں نے تفصیل بیان کر دی,
ٹھیک ہے,
کہاں لقمہ جائز ہوگا, کہاں نہیں ہوگا, کس صورت میں فاسد ہوگی, کس صورت میں نہیں ہوگی. اب ان کے سوال کی دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں,
ٹھیک ہے,
تو انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے آپس میں گفتگو کرتے ہیں, شور و غل ہو جاتا ہے اور جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. دیکھیں یہاں تو ایسی صورت میں تو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی اتنی بلند آواز سے,
صحیح,
کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز میں خلل واقع ہو رہا ہے, چاہے آپ کوئی دینی گفتگو بھی کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی آواز پست کرنی ہوگی, آہستہ کرنی ہوگی تاکہ کسی نمازی کو تکلیف نہ ہو.
ٹھیک, سر یہاں پر بہت مفصل آپ نے جواب عطا فرمایا اس حوالے سے, یہاں پر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا کوئی نمازی اس طرح کر سکتا ہے کہ احتیاطاً اگر وہ سجدہ سہو کر لے, ایسا ہو سکتا ہے؟
دیکھیں احتیاطاً سجدہ سہو نہیں کرنا چاہیے,
صحیح,
ٹھیک ہے نا, اگر سجدہ سہو واجب ہونے کیونکہ صورت ہے,
ٹھیک ہے,
تو آدمی سجدہ سہو کر لے, لیکن اب کسی نے کر لیا,
صحیح,
اگر تو وہ شخص اکیلا ہے,
صحیح,
تنہا نماز پڑھ رہا ہے, اس نے احتیاطاً سجدہ سہو کر لیا, اگر جو اس پر سجدہ سہو واجب نہ بھی تھا پھر بھی اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا,
ٹھیک,
نماز تو ہو جائے گی, لیکن جو ہے وہ امام کو تو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے,
صحیح,
امام کو کیوں نہیں کرنا چاہیے, بالفرض اس نے احتیاطی طور پہ کر لیا اور اس پر سجدہ سہو واجب نہیں تھا,
نہیں,
بعد میں ظاہر ہو گیا بھائی سجدہ سہو واجب نہیں تھا,
ٹھیک ہے,
تو اس امام کے پیچھے جو نمازی مقتدی شروع سے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز تو ہو جائے گی,
ٹھیک ہے,
لیکن جو مسبوق ہیں جو بعد میں شامل ہوئے ہیں ایک دو رکعت چھوٹنے کے بعد,
جی جی,
وہ اگر امام کے ساتھ سجدہ سہو کریں گے تو ان کی نماز ٹوٹ جائے گی.
اچھا, نماز ٹوٹ جائے گی,
جی, کیونکہ امام پر سجدہ سہو واجب نہیں تھا,
ٹھیک ہے,
سجدہ سہو کے لیے جب اس نے سلام پھیرا گویا کہ نماز سے نکل گیا, نماز سے نکل گیا, اب اس کے ساتھ جو ان کی اقتداء کر رہے ہیں گویا کہ ایسے شخص کی اقتداء کر رہے ہیں جو نماز میں نہیں ہے, لہٰذا ایسی صورت میں امام پر لازم ہوگا وہ اعلان کر دے اگر اس نے احتیاط اس پر صدر سے واجب نہیں تھا کر لیا تو یہ اعلان کر دے کہ میرے پیچھے جو مسبوق تھے وہ اپنی اور انہوں نے میرے ساتھ صدر سو کیا ہے وہ اپنی نماز دوبارہ دہرا لے.
ہماری شر کے ناظرین یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ بعض اوقات یہ کیفیت پائی جاتی ہے کیونکہ نماز کے حوالے سے مسائل تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور ہر مسئلہ ہر وقت مستحضر ہو ذہن میں ہو یہ ضروری نہیں, لیکن امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ احتیاطاً سجدہ صاف نہ کرے. مفتی صاحب نے جس طرح ارشاد فرمایا اس سے کیا خرابی لازم آئے گی اس کو بھی بیان فرمایا, تو لہذا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے جس پر نماز فرض ہوئی تو وہ نماز کے احکام بھی سیکھے اور ساتھ ساتھ وہ لقمہ دینے کے احکام بھی سیکھے, اور تاکہ اس طرح کی جو خرابیاں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے یہ صورتیں پیدا نہ ہوں. آئیے اگلی کال لیتے ہیں.
وسیم اتاری عرض کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی امام آیت کا آخری لفظ حذف کر لے جیسے فبی اعلی ربکما تکذبان, اس کا نون یا پھر تعلمون یعلمون کے آخری نون یا کوئی بھی حرف ہو وہ حذف کر لے جلدی میں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟
اس میں دیکھیں اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ قرات میں اگر ایسی غلطی کی ہے کوئی کسی حرف کی زیادتی کی ہے یا کسی حرف کو کم کیا تو کمی زیادتی کی وجہ سے اگر معنی میں فرق ہوتا ہے معنی فاسد ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے نماز فاسد ہوگی, اور اگر معنی فاسد نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی. جو صورت انہوں نے بیان کی ہے کہ آخری حرف کو جو ہے حذف کر دیا جاتا ہے اس کو ترخیم کہتے ہیں.
صحیح.
اگر یہ ترخیم باوجہ مطلب شرائط کے ساتھ ہو.
صحیح.
جیسے یا مالکو کی جگہ کاف کو حذف کر دیا یا مالو کہا.
صحیح.
تو درست ہے لیکن وہ بھی ایک اس کی بھی ایک شرائط ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن خلاصہ یہی نکلے گا کہ جہاں انہوں نے آخری لفظ کو حذف کیا ہے اور حذف کرنے کی وجہ سے جو ہے اگر معنی فاسد ہو رہا ہے تو نماز فاسد ہوگی ورنہ نہیں.
ٹھیک ہے جی اگلی کال.
اسلام آباد سے بول رہا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے نانا ہیں انہوں نے اپنا گھر جو ہے وہ اپنے ایک بیٹے کے نام کر دیا, باقی جو بچے ہیں ابھی وہ حیات ہیں, تو کیا نام ہے یہ ان کا صحیح فیصلہ ہے؟ باقی جو بچوں کو ان کو حصہ نہیں دیا.
کیا فرماتے ہیں حضرت؟ باقی بچوں کو گویا کہ محروم کر دیا ان کے سوال سے ظاہر ہوگا.
دیکھیں زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا مالک ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے, یعنی اس کے اختیارات ہیں, مالک ہے وہ. کیونکہ زندگی میں تو وراثت تقسیم نہیں ہوتی, اولاد میں سے کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ باپ کی زندگی میں ان سے مطالبہ کریں اپنے حصے کا, حق ہی نہیں ان کا. لیکن اگر والد اپنی خوشی سے اپنی جائیداد اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کر رہے ہیں تو اب شرعی حکم یہ, کیونکہ ان کا یہ تقسیم کرنا بطور وراثت نہیں ہوگا, یہ گفٹ کہلائے گا, تحفہ کہلائے گا. اور اولاد کے درمیان تقسیم کرنے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اگر زندگی میں کر رہے ہیں تو سب کو برابر دیا جائے, افضل صورت یہی ہے.
ٹھیک.
لیکن اور اگر یہ صورت بھی اختیار کرتے ہیں بیٹے کو دو بیٹی کو ایک, یعنی جتنا بیٹے کو دیا ہے اس سے آدھا بیٹی کو دیں, تو یہ بھی جائز ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن بہتر یہی ہے کہ سب کو برابر دیا جائے. اب کسی کو دینا اور کسی کو نہ دینا, ٹھیک ہے نا. اگر تو دیکھیں نانا نے ایک ہی بیٹے کے نام مکان کر دیا تو اولاً ان سے پوچھا جائے گا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے نام اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ تاکہ میرے پاس پریشانی نہ ہو, اور بیٹے کو کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا تم نے جو ہے سب بہن بھائیوں کو حصہ دینا ہے.
ٹھیک ہے.
کیونکہ بعد میں کیونکہ والد کے ہی نام ہو پھر ٹرانسفر کرنے میں کاغذات میں اس میں بہت دشواری ہوتی ہے, اس لیے کر دیں گے ایک ہی کے نام ہوگا, کل کو اگر تقسیم کرنا ہوگا تو آسانی سے تقسیم کر دیں. اگر یہ وجہ ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اور اگر ان کو ہی دینا مقصود ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے اور کوئی جائیداد نہیں ہے اور سارا ان کو دے دیا ہے اور بقیہ کو محروم کر رہے ہیں, تو بقیہ کو بلا وجہ محروم کرنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوں گے.
ٹھیک ہے.
اور اس کو حدیث میں ظلم کہا گیا ہے.
صحیح.
کہ ایک صحابی رسول آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک ان کا بیٹا بھی تھا, اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرا ایک باغ ہے, میں چاہتا ہوں یہ اپنا میں باغ اس بیٹے کو دے دوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے اور بیٹے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ.
صحیح.
نہیں اس کو ظلم کہا ہے کہ ان کو دے رہے ہو اور دوسروں کو نہیں دے رہے.
صحیح.
ٹھیک ہے نا. تو اگر واقعی محروم کر رہے ہیں بلا وجہ شرعی محروم کر رہے ہیں کسی بیٹے بیٹی کو، تو اختیار تو اس طور پہ رکھتے ہیں کہ مالک ہیں،
صحیح ہے،
لیکن گنہگار ہوں گے نا انصافی کرنے کی وجہ سے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر دے رہے ہیں تو سب کو برابر برابر دیں. اور ایک نقطہ میں اور عرض کروں،
صحیح،
کہ عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ بیٹے کے نام مکان کر دیا جاتا ہے، بیوی کے نام مکان کر دیا جاتا ہے،
صحیح.
کسی کے نام مکان کرنا، یعنی اس شخص کے اپنا مکان تھا، اس نے کسی کے نام کر دیا، تو کسی کے نام مکان کرنا یہ گفٹ کرنے کی دلیل ہے،
صحیح
نا، یعنی ان کو تحفہ دینا چاہ رہے ہیں. اور شریعت نے یہ کہا ہے کہ جس کو آپ تحفہ دے رہے ہیں وہ اس تحفے کا مالک کب ہوگا؟ جب اس پر اس کا ایک قبضہ کاملہ، مکمل قبضہ ہو جائے گا.
ٹھیک ہے.
اور عمومی طور پہ ایسی صورت میں قبضہ نہیں ہوتا.
نہیں ہوتا.
کہ باپ جس مکان میں رہ رہا ہوتا ہے وہی مکان بیوی کے نام کر دیتا ہے،
صحیح،
یا کسی بیٹے کے نام کر دیتا ہے، اور اپنی زندگی میں ان کو مکمل قبضہ نہیں دیا ہوتا، تو وہ شرعی طور پہ باپ کا ہی رہے گا.
صحیح.
اگرچہ قانونی طور پہ وہ جس بیٹے کا نام ہے، جس کے نام ہے، قانونی طور پہ اس کا ہوگا، لیکن شرعی طور پہ نہیں ہوگا.
صحیح.
کیونکہ یہ قبضہ کاملہ نہ ہوا.
صحیح.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی وہ تو خود وہاں رہ رہا ہے، بیوی تو اس کی خود وہاں رہتی، تو قبضہ تو ہو گیا.
صحیح.
ایسا نہیں ہوتا قبضہ. قبضے کی صورت یہ ہوگی کہ والد صاحب جو ہے وہاں سے اپنی رہائش ختم کریں.
صحیح.
اور ان کا اگر سامان بھی وہاں موجود ہے اس کو بھی وہاں سے اٹھا لیں.
صحیح.
اور پھر اس کو ایسا قبضہ دے دیں، یعنی رہائش بھی ختم کرنی پڑے گی، اپنا سامان بھی اٹھانا پڑے گا.
صحیح.
اس کا حیلہ بھی بیان کیا ہے.
صحیح.
اگر کرنا چاہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، جو سامان ہے وہ کہے گی یہ سامان تمہارے پاس امانت ہے.
ٹھیک ہے.
کچھ دیر کے لیے گھر کے باہر چلے جائیں.
صحیح.
اس کو کہنا ٹھیک ہے بھائی میں نے تمہیں دیا، تم قبضہ کر لو.
صحیح.
وہ چلا جائے، بعد میں والد بھی آ جائیں.
صحیح.
تو یہ صورتیں، لیکن اتنی باریکیوں کو کون جانتا ہے؟
کون جانتا؟
کوئی نہیں جانتا. عمومی طور پہ جب سوال آتا ہے تو ہم یہی پوچھا جاتا ہے، والد والدہ کے نام تھا.
صحیح.
یہ تو فلاں کے نام تھا. پھر تفصیل ہم پوچھتے ہیں تو وہی نکلتی ہے.
صحیح.
تو لا محالہ وہ نام کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا.
صحیح.
نام کرنے کا بھی شرعی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ قبضہ کاملہ والی صورت نہیں ہوگی، کل کو اس میں وراثت بھی تقسیم ہوگی. تو لہذا جو اس طرح تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ پہلے شرعی رہنمائی لے لیں.
صحیح.
کسی مفتی سے، دارالافتاء اہل سنت، تشریف لے آئیں یا فون پر رابطہ کر لیں. اول تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیوں اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی شرعی جواز ہے یا نہیں.
صحیح.
ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی جواز ہو، بیٹے نافرمان ہوں یا اس طرح کے کوئی معاملات ہوں.
صحیح.
جو بھی صورتحال ہو سکتی ہے، تو شرعی جواز معلوم کر لیں، صورت معلوم کر لیں کہ آیا میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے جائز ہے یا نہیں، اور مجھے شریعت اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے. عمومی طور پہ دیکھا یہ ہے کہ والدین بعض اوقات مجبور ہوتے ہیں.
صحیح.
زندگی میں تقسیم کریں، کیوں؟ اولاد میں سے کوئی نہ کوئی تنگ کر رہا ہوتا،
تنگ کر رہا ہوتا،
پریشان کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے میرا حصہ دیا جائے.
صحیح.
تو ہم تو کہتے ہیں ایسے کو دینا ہی نہیں چاہیے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے.
صحیح.
ہوتا ہے ایک ہی مکان ہے بیچاروں کے پاس.
صحیح.
وہ بھی اس کو بیچ کے اگر سب میں تقسیم کریں گے تو ہر ایک کے پاس اتنی رقم آتی نہیں اپنا مکان خرید سکیں، تو اس لیے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اولاد کا اس طرح مطالبہ کرنا جو مطالبہ والدین کے لیے ایذا تکلیف کا باعث بنے، ایسا مطالبہ کرنا جو اولاد کے لیے جائز نہیں ہے. ایسی اولاد نافرمان کہلائے گی، انہیں اس سے توبہ کرنا چاہیے. ہاں، والد صاحب اپنی خوشی سے کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ شرعی رہنمائی لے کر ہی تقسیم کریں.
ماشاءاللہ، بہت پیارا اور تفصیل سے ہمیں اس حوالے سے جواب ملا کہ جو والدین اپنے بچوں میں، اپنی زندگی کے اندر کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کی کیا صورت ہوگی، اور اس کے اندر اگر وہ بالفرض وہ ناانصافی سے کام لیتے ہیں تو اس کے اندر وہ گناہگار بھی ہوں گے، اس کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا. جی، اگلی کال لیں گے.
منہ تک مس ہو جائے امام صاحب سے، تو سجدہ صاحب تو واجب ہو جاتا ہے امام صاحب پہ، لیکن لقمہ کس وقت مقتدی محسوس کرے کہ یہ لقمہ دینے کی جگہ نہیں تھی، اس کو کیسے پتا چلا کہ یہ لقمہ نہیں دینا چاہیے یہاں پہ؟ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں دینا چاہیے؟ اگر لقمہ نہیں دے گا تو وہ نماز کیسے مکمل ہوگی؟ اگر امام صاحب مس کر گئے تو سجدہ صاحب وہ نہیں کریں گے جب انہیں علم نہیں ہے، تو کیا سجدہ صاحب نہ کرنے سے اور نہ کرو چھوڑ دینے سے کیا نماز مکمل ہو جائے گی؟
جی حضور، کیا ارشاد فرمائیں گے؟
اگر تو امام صاحب قعدہ اولا چھوڑ کے کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، اس کی تفصیل بیان کر چکا ہے، جب سیدھے کھڑے ہو گئے تو اب لقمہ دینا جائز نہیں.
صحیح.
تو لقمہ دینا کیوں جائز نہیں، انہوں نے پوچھا، وجہ بھی بتا چکا تھا کہ اس لیے جائز نہیں کہ اب یہ ایسے کام کے لیے لقمہ دے رہا ہے جس کی شریعت اجازت
نہیں دیتی.
شرع نے خود منع کر دیا کہ اب واپسی نہ لوٹے.
صحیح.
ٹھیک ہے. تو ایک امر ناجائز کام کے لیے لقمہ دے رہا ہے، غیر محل میں دے رہا ہے، تو اس طرح لقمہ دینے کی وجہ سے نماز فاسد ہو رہی ہے. کیونکہ پہلے عرض کر چکا کہ یہ حقیقتاً کیا ہے، کلام ہے.
صحیح.
اور یہ صرف اصلاح نماز کے لیے ضرورتاً اس کو جائز رکھا گیا. تو اب یہ کیسے پتا چلے گا؟ اب ظاہر جو تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا اب چوتھی کے لیے بیٹھنے لگے گا، امام صاحب کے ذہن میں آ گیا ہوگا تو آخر میں وہ سجدہ سہو کر لے گا، یا اگر بالفرض سجدہ سہو نہیں کر رہا، اس کے ذہن میں نہیں ہے، وہ سلام نماز سے نکلنے کے لیے سلام پھیر رہا ہے، تو جب سلام پھیرنے لگے تو اس وقت بھی لقمہ دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ سجدہ سہو کر لیں.
ویسے یہ دعائے قنوت کے حوالے سے مجھے لقمہ دیا،
دعائے قنوت کے حوالے سے بھی یہی حکم ہے کہ دعائے قنوت میں بھی امام صاحب دعائے قنوت چھوڑ کر رکوع میں چلے گئے، یا کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے
صحیح
اور وہ دعائے قنوت بھولے سے اس کی رہ گئی اور رکوع میں چلا گیا، تو اب واپس آنا جائز نہیں ہے
صحیح.
ٹھیک ہے نا، اس لیے حکم یہ ہے کہ اپنی نماز پوری کرے، آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی
صحیح.
کیونکہ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اور واجب اگر کوئی بھولے سے رہ جائے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے. اسی طرح امام جو ہے وہ دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، اب واپسی آنا جائز نہیں، یہاں بھی شرح منع کر رہی ہے جو دعائے قنوت کے لیے واپس نہیں آئے گا. اب جو لقمہ دے گا تو ظاہر ہے غیر محل میں لقمہ دے رہا ہے، یہاں لقمہ دینے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو اب لقمہ دینے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور امام صاحب بھی لقمہ اس کا لیتے ہوئے واپسی پلٹ گئے تو امام صاحب کی نماز ٹوٹ. اب امام صاحب کی کیوں ٹوٹ رہی ہے؟ کیونکہ وہ ایسے شخص کا لقمہ لے رہے ہیں جو اب نماز میں نہیں ہے، تو غیر نمازی کا لقمہ لینے کی وجہ سے امام صاحب کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی. اب انہوں نے کہا یہ کیسے پتا چلے کہ کہاں لقمہ دینے کا ہے، کہاں نہیں، کہاں جائز ہے کہاں نہیں، تو یہ سیکھنا پڑے گا. اس لیے باقاعدہ مکتب المدینہ سے لقمہ دینے کے مسائل کے حوالے سے کتاب بھی مختصر شائع ہوئی ہے، اس کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے.
اچھا، ایسے موقع پہ جیسے کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی امام سے، اور اب یہ لقمے کی حاجت ہے یا نہیں، یہ تو پورا علم ہے، سیکھنا بھی ہے، اب مقتدی یہ سوچے یار اپنے خاموشی رہتے ہیں، جو بھی ہوگا اینڈ میں پتہ چلی جائے گا، کیا
بالکل جن کو مسائل کا علم نہیں ہے ان کو تو لقمہ نہیں دینا چاہیے
صحیح.
کہ نہ وہ اپنی نماز بھی خراب کریں نہ دوسروں کی خراب کریں. ایسی لوگ بیچارے پھر وہ اپنے تہیں تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بھائی ہم اصلاح نماز کر رہے ہیں
صحیح.
امام صاحب سے غلطی ہو رہی ہے درست کروا رہے ہیں، لیکن معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اپنی نماز بھی خراب کر دیتے ہیں، لوگوں کی نمازیں خراب
صحیح.
تو جن کو علم نہیں ہے تو ان کو تو لقمہ نہیں دینا چاہیے.
ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے.
ہم نے معلوم کرنا ہے کہ یہ مسجد گھروں سے تھوڑی سی دور ہے مسجد نا، تو ہم گھر پہ نماز پڑھ لیں، اس سے کوئی ہمیں یہ معلومات تھوڑی سی.
مسجد کا فاصلہ گھر سے کتنا ہو کہ وہ جماعت کے حوالے سے؟
اب دیکھیں ان کا مسجد تھوڑی سی دور ہے
صحیح.
اب دوری کی تفصیل انہوں نے بیان نہیں کی، فقہ کرام نے اس کے کچھ اصول بیان کیے ہیں.
ٹھیک ہے،
کہ اگر تو اذان کی آواز وہاں تک آتی ہے تو وہاں کے لوگوں کے لیے نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہوگا. اب اذان کا اعتبار اس صورت میں کیا جائے گا کہ بغیر مائک کے ہو،
ٹھیک ہے،
اور کوئی بلند جگہ کھڑا ہو، میدان ہو، اور بلند آواز والا جب اذان دے گا
صحیح
تو اس کی آواز کہاں کہاں تک جائے گی؟
جائے گی.
ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ ہے سماعت اذان جماعت واجب ہونے کے لیے، دو چیزیں، اذان کا سننا اور عدم حرج، یعنی وہاں جانے میں کوئی حرج نہ ہو
صحیح.
بعضوں کا کہتا ہے اذان تو کی آواز تو آ رہی ہے لیکن وہاں جانے میں اتنی دشواری ہے، بیچ میں ایسا چلتا ہوا روڈ ہے کہ اس کو کراس کرنا اس کے لیے جان کا خطرہ ہے
صحیح.
یہ کوئی بھی معاملات ہو سکتے ہیں
ٹھیک ہے،
کہ وہاں ایسے جانور وغیرہ ہیں کہ جو کاٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو حرج بھی کوئی نہ ہو، اذان کی آواز بھی آ رہی ہو، دونوں صورتوں میں پھر تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہوگا
صحیح.
اب اندازہ تن ہم یہ کہہ لیتے ہیں اگر پیدل چلتے ہوئے آپ کا 10-15 منٹ آپ کو پیدل لگتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بہت دور ہے یہ مسجد، اور اس دوری میں اگرچہ اس پر جماعت واجب نہیں ہے لیکن پھر بھی کوشش کر کے اگر وہاں جائے گا تو انشاءاللہ اسے ثواب ملے گا.
مدی چل کے ناظرین، نماز سے متعلق ہمارا موضوع چل رہا ہے، اگرچہ یہ سلسلے کا موضوع نہیں لیکن سوالات نماز سے متعلق آ رہے ہیں. اگلی کال لیں گے.
حضور یہ پوچھنا تھا کہ بہن بھائیوں میں سے اگر کوئی مستحق زکوٰۃ کو گمان بنتا ہو اور اس کو زکوٰۃ دینی ہو لیکن حاجت اصلیہ سے زائد سامان کی آج کل کے دور کے حساب سے کس طرح جو ہے وہ تخصیص کی جائے کہ یہ حاجت اصلیہ اور یہ حاجت اصلیہ میں نہیں ہے، کیونکہ اکثر گھروں میں جو ہے وہ کافی سامان ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں.
فرنیچر ہے، فریج ہے، برتن ہے، یعنی گھر پورا بھرا ہوا ہے، اب یہ کیسے پتا چلے کہ یہ حاجت سے زیادہ ہے کم ہے زکوٰۃ کے حوالے سے؟
دیکھیں اب اس میں یہ دیکھا جائے گا سامان میں جو ضروریات زندگی سے متعلق ہیں جن کی حاجت پیش آتی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا. تو اس طرح کے جو استعمال کی چیزیں جیسے آپ نے کہا کہ فرنیچر ہے، بیڈ ہے اور فریج ہے، یہ تو استعمال کی حاجت کی حاجت کی اصلیاں ہیں، تو ان کو نہیں دیکھا جائے گا
صحیح.
اب زوائد میں کیا چیزیں آئیں گی؟ جس وہ ہو گیا ٹی وی ہو گیا,
ٹھیک ہے,
ٹی وی حاجت سے زائد ہے,
صحیح,
ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو ہے وہ گھر میں ایسے برتن ہیں جو استعمال ہی نہیں ہوتے رکھے ہوئے,
شوکیس میں سجے ہوئے ہیں,
زینت ہیں, استعمال نہیں ہوتے,
صحیح.
اور اسی طرح جو ہے کوئی ایسا ڈیکوریشن پیس ہے جو ضرورت سے زائد ہے, اس کی کوئی حاجت نہیں ہے,
صحیح.
تو اس طرح کی چیزیں اگر گھروں میں دیکھی جائیں تو بہت ساری نکل آ سکتی ہیں,
ٹھیک
ہے. ان ضرورت سے زائد چیزوں کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو اب ایسے شخص کو زکات دے نہیں سکتے,
صحیح,
کیونکہ وہ شخص جو ہے ایسی صورت میں غنی شمار ہوگا,
صحیح.
اب انہوں نے کہا کہ بھائی بہنوں کو زکات, بھائی بہنوں کو تو دے سکتے ہیں, اب اس میں یہی ہوگا کہ وہ جتنی معلومات ہو سکتی ہے کر لیں, سوچو بچار کریں, اگر مستحق ہیں لگتے ہیں دل جمتا ہے کہ ہاں واقعی مستحق ہیں, مستحق سمجھ کے جو ہے وہ زکات دے دیں گے تو ان کی زکات ادا ہو جائے گی,
ٹھیک ہے جی. اگلی کال لیں گے.
مفتی صاحب قبلہ سے میرا سوال یہ ہے کہ ہماری مسافری میں جو نماز قضا ہوئی ہے اب گھر پہ آ کے اسے قصر پڑے گی یا گھر پہ آ کے پوری نماز پڑھیں گے اسے؟
اچھا یہ تو ایک سوال تو یہ ہوا, اور دوسرا یہ کہ بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سفر کے اندر ٹرین کا سفر ہے تو اپنے تئیں وہ مطلب نماز قضا کر دیتے ہیں کہ یار پانی نہیں ہے, ٹرین میں نماز کیسے پڑھیں گے, رش کافی ہے. تو دو مطلب سوال کے جواب مل جائیں.
اولاً تو ان کے سوال کا جواب دیں کہ سفر میں جو نماز حالت سفر میں قضا ہوئی اب اس کو یہ پڑھ رہے ہیں جیسے انہوں نے کہا گھر آ کر پڑھتے ہیں,
جی جی,
تو وہ قصر ہی پڑھیں گے,
ٹھیک ہے.
اس کا خلاصہ یہ قاعدہ یہ ہے کہ جو نماز جس حالت میں قضا ہوگی اس کو اسی حالت میں پڑھا جائے گا,
ٹھیک ہے.
حالت سفر میں قضا ہوئی ہے تو اس کو جب بھی پڑھیں گے تو قصر ہی پڑھیں گے, اور حالت حضر میں یعنی سفر کے علاوہ قضا ہوئی ہے تو اس کو اگرچہ حالت سفر میں قضا کریں گے تو اس کو پوری ہی پڑھیں گے,
ٹھیک ہے.
آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سفر کے دوران جو ہے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں,
جی,
یہ سمجھتے ہیں کہ رخصت ہے, ہمیں جو ہے مجبوری ہے جو ہم جو ہے بعد میں پڑھیں. حالانکہ کوشش کریں تو پڑھنے والا کہیں بھی پڑھ سکتا ہے,
صحیح.
جس کا ذہن ہونا کہ انہیں پڑھنا ہے تو وہ جگہ بھی بنا لیتا ہے اور وہ پانی بھی تلاش کر لیتا ہے, وضو بھی ہو جاتا ہے, نہ ہو تو وہ تیمم بھی کر لیتا ہے,
صحیح,
اور وقت کے اندر نماز ادا کر لیتا ہے. ساری باتیں فکر کی نا,
صحیح,
کہ اس کو نماز کی فکر ہو اور نماز چھوڑنے کی جو وعیدیں ہیں اس کے ذہن میں ہوں کہ ایک نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہے,
صحیح.
اب حالت سفر میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت تو نہیں ہے نا,
صحیح.
شریعت نے ٹھیک ہے تخفیف کی ہے, وہ نماز میں کی ہے کہ رکعتوں میں کہ چار کی جگہ دو پڑھ لے,
صحیح,
لیکن نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ صورت پیش آ سکتی ہے, یعنی وہ اگر چاہے تو ٹرین میں چلتی ٹرین میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے, پانی کی سہولت میسر ہو سکتی ہے, نہ ہو تو تیمم کرنے کی بھی اجازت, نماز کا وقت جا رہا ہے تو تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے,
صحیح.
چلتی ٹرین میں اگرچہ فرض وتر سنت فجر جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی, لیکن اب وقت جا رہا ہو اگر وہ پڑھ لے تو نماز وہ پڑھے گا اور بعد میں اس نماز کو دہرانا ہوگا, تاکہ سنت نوافل چلتی ٹرین میں پڑھنے میں مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لہذا کوشش کر کے ہم سفر میں بھی ہوں کسی بھی حالت میں ہوں, کیونکہ شریعت نے ہمیں آسانیاں دی ہیں,
صحیح,
ٹھیک ہے. آپ کا پانی نہیں ہے آپ تیمم کریں, ٹھیک ہے, گاڑی نہیں رک رہی آپ چلتی گاڑی میں نماز پڑھ لیں,
صحیح,
ٹھیک ہے, فرض پڑھ لیں تو بعد میں اس کو دہرا لیں,
صحیح.
تو صورتحال ہو سکتی ہے اگر فکر کیا جائے غور کیا جائے تو انشاءاللہ وہ صورتحال نکل آئے گی.
مدی چل کے ناظرین, جب ہم سفر کرتے ہیں تو ظاہر ہے سفر کے اندر بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ رکھتے ہیں, کھانے پینے کے حوالے سے, پانی کے حوالے سے. ہمارا ایک ذہن یہ ہوتا ہے کہ سفر کے اندر ہمیں ان چیزوں کی حاجت پڑے گی, تو ظاہر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے ذہن میں یہ بات بھی راسخ ہونی چاہیے کہ سفر میں یہ نمازیں آئیں گی تو اس کے لیے میں کیا اہتمام کروں. تو بعض اوقات نماز کے حوالے سے سستی پائی جاتی ہے, لوگ بڑی آسانی کے ساتھ نماز کو قضا کر دیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو سفر میں دیکھے گئے کہ جو الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں, بالخصوص دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یہ برکت ہے کہ ہمارے مدنی قافلے ٹرینوں میں بسوں میں جب بھی سفر کرتے ہیں تو الحمدللہ وہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور آئے دن مدنی چینل میں ہم دیکھتے بھی ہیں خبروں کے اندر کہ ٹرین کے مسافر ہمارے اسلامی بھائی نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو فکر ہوگی تو انشاءاللہ تعالی راستہ مل جائے گا. تو نیت کیجئے کہ سفر کیسا ہی ہو اس کے اندر انشاءاللہ جہاں ہم دیگر اہتمام کرتے ہیں کھانے پینے کا اور دیگر چیزوں کا, تو انشاءاللہ اس کے اندر ہم نماز کا بھی اہتمام کریں گے. حضور ایس ایم ایس بھی موصول ہو رہے ہیں, اور ایس ایم ایس یہ آیا ہمیں کہ اگر بھولے سے یعنی امام سے کوئی غلطی ہوئی لقمہ دینے کے حوالے سے اور ہم نے لقمہ دے دیا لیکن امام نے نہیں لیا تو اب میری نماز کا کیا ہوگا؟
اب اس میں وہی تفصیل دو صورتیں بنے گی.
جی,
اگر لقمہ صحیح دیا ہے اصلاح نماز کے لیے تو ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے,
اگرچہ امام نے نہیں لیا آپ کی نماز ہو جائے گی. اگر لقمہ غلط دیا ہے محل نہیں تھا, جسے صورتے میں بتا چکا ہوں, جیسے دعائے قنوت امام چھوڑ کے رکوع میں چلا گیا, قعدہ اولا چھوڑ کے بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا. اب یہاں محل نہیں تھا, اب لقمہ دیا تو اس کی تو نماز ٹوٹ گئی.
صحیح,
امام نے نہیں لیا تو اچھا کیا,
صحیح,
امام لیتا تو اس کی بھی جاتی, سب کی جاتی.
صحیح,
تو اب یہ دیکھ لیں کہ لقمہ جہاں دیا ہے تو وہاں لقمہ دینے کی اجازت تھی یا نہیں.
نہیں تھی,
نہیں معلوم تو کسی سے پوچھ لے, دارالتا کال کر لے کہ میں نے اس صورت میں لقمہ دیا تو صحیح بتا دیا جائے.
ٹھیک, مزید چل کے آئیے طلبا کرام سے سوال لیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
مفتی صاحب کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں امام صاحب جب رکوع سے قوما کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اسی وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا شروع کر دیتے ہیں, تو جو پیچھے مقتدی ہیں وہ انہوں نے جو ہے اللہم ربنا ولک الحمد کہنا ہوتا ہے, تو وہ کیا قوما میں کھڑے ہونے کے بعد یہ کہیں گے یا شروع میں یہ بھی کہیں گے؟
ٹھیک ہے, ایک تو آپ نے کہا نا کہ مقتدی کو اللہم ربنا ولک الحمد کہنا ہوتا, ہو سکتا ہے کئیوں کے ذہن میں ہو بھائی آج تک تو ہم ربنا ولک الحمد کہتے آ رہے ہیں, تو یہ تو اللہم ربنا ولک الحمد کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ربنا ولک الحمد بھی کہنا جائز ہے, اور اس سے بہتر ہے کہ اللہم کے ساتھ اگر کہہ دیا جائے اللہم ربنا ولک الحمد. اب آپ نے سوال پوچھا کہ اس کو کب پڑھنا چاہیے. امام کے لیے بھی سنت یہ ہے کہ جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے, یا ہم تنہا نماز پڑھیں اس وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں, تو رکوع سے ہی اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کا سین شروع کر دیں.
صحیح,
اور بالکل سیدھا کھڑے ہوتے حمیدہ کا ہا پر ختم کریں. اسی طرح اللہم ربنا ولک الحمد ہم کہیں گے تو الف رکوع سے ہی شروع کر دیں گے, اٹھتے ہی اللہم ربنا ولک الحمد, حمد کی دال جو ہے کھڑے ہو کے ختم کریں گے. تو یہ ہے سنت طریقہ, لیکن عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے, عادت ہوتی ہے لوگوں کی, پہلے سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں پھر سمیع اللہ الحمیدہ کہتے ہیں یا ربنا ولک الحمد کہتے ہیں, تو خلاف سنت ہے, نماز پھر بھی ہو جائے گی. لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ایک رکن سے دوسری رکن کی طرف آپ جائیں گے تو جاتے ہوئے ابتدا کریں گے, وہاں پہنچ کے ختم کریں گے. اسی طرح تکبیر ہم کہتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے رکن میں جاتے ہیں, یہی کہا گیا ہے کہ جیسے ایک رکن سے جانے لگیں تو اللہ شروع کر دیں اور بر جو ہے وہاں جا کر اس رکن پہ جا کے ختم کریں. جی اگلی کال لیں گے سلسلے میں.
محمد رمضان بول رہا ہوں. جی میں نے پوچھنا تھا, میں نے اپنا بیٹا دیا ہوا ہے کسی کو, وہ بدلیت چینج کر سکتے ہیں؟
اچھا بیٹا کسی کو دیا ہوا ہے,
دیکھیں بیٹا کسی کو دینے سے ظاہر ہے وہ بیٹا اسی کا نہیں ہو جائے گا.
صحیح,
بیٹا اسی کا رہے گا, اسی کی ولدیت چلے گی, اسی کا ہی وارث ہے.
صحیح,
لیکن جب دے دیا تھا, ظاہر ہے عمومی طور جب دے دیا پرورش کے لیے دے دیا جاتا ہے تو واپسی عمومی طور پہ نہیں لیا جاتا. جب اس نے کہا تھا کہ میں نہیں لوں گا تو اس کو وعدے کو پورا کرنا چاہیے.
صحیح,
لیکن شرعی طور پہ ہے اس کا بیٹا ہی.
ٹھیک
ٹھیک ہے نا, ہے اس کا بیٹا ہی, وہ جب چاہے جو ہے وہ اس کو واپس لے سکتا ہے.
ٹھیک جی اگلی کال.
اگر نماز میں امام صاحب کی آواز کی وجہ سے مقتدی نماز میں آگے پیچھے ہو جائے تو کیا اس کو نماز دہرانا پڑے گی یا ہو جائے گی؟
آواز میں کیسے آگے پیچھے,
امام کی آواز کی وجہ سے مقتدی آگے پیچھے ہو جائے؟
صحیح,
تو شاید اس سے مراد یہ ہوگی کہ ان کو پتہ نہ چلا تکبیرات کا کہ امام صاحب رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں, آگے پیچھے ہو گیا شاید آواز کی وجہ سے. تو اگر ایسا ہے کہ مقتدی بھی بعد میں پورے امام کے بعد پورے رکن ارکان ادا کرتا رہا تو اس کی نماز ہو جائے گی.
صحیح,
ہاں اگر ایسا ہوا کہ پہلے ہی اس رکن کو ادا کر چکا
یا کوئی چھوڑ دیا
تو ایسی صورت میں نہیں ہوگی, یعنی پہلے رکن ادا کر چکا اور وہ رکن بھی پورا, مثال رکو میں چلا گیا.
صحیح,
اور رکو سے پھر کھڑا ہوا اور امام صاحب پھر رکو میں گئے تھے اور یہ اس نے دوبارہ رکو نہیں کیا تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی. لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے.
صحیح,
لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب اچانک لائٹ چلی جاتی ہے.
صحیح,
مسجدوں میں اور جو نیچے نماز پڑھ رہے ہیں ان کو تو نظر آ رہے ہوتے ہیں,
اوپر
جو ہوتے ہیں یا باہر صحن میں جو ہوتے ہیں اور اے سی وغیرہ کی وجہ سے دروازے بند ہوتے ہیں تو باہر اس کی آواز ہی نہیں آتی, تو ایسی صورت میں تو پھر تو اگر امام کے بعد وہ کرتے رہے ارکان.
صحیح,
تو ٹھیک ہے, لیکن عمومی طور پہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں.
صحیح,
لیٹ جاتے ہیں, آواز نہیں آ رہی تو کیا کریں, تو کوئی رکوع نہیں کر رہا ہوتا, کوئی سجدہ چھوڑ دیتا ہے, کوئی کیا کر دیتا ہے, کوئی نماز ہی توڑ کے بیٹھ جاتا ہے.
صحیح,
تو اگر ایسی صورت ہو کہ پتہ نہ چلے نماز اس نے نماز کا کوئی فرض اگر رہ گیا تو ظاہر ہے نماز ہی نہیں ہوگی.
صحیح
ٹھیک ہے نا, تو اب سوال جس طرح کا تھا ان کا مطلقاً سوال ایک کیا تو کہیں جو صورتیں بن سکتی تھیں وہ میں نے بیان کر دی.
یعنی اگر جیسے جو پکا نمازی ہوتا ہے روزانہ نماز پڑھ لیں, اس کو امام کی پریکٹس تو پتہ ہوتی ہے کہ امام ابھی کہاں ہوں گے. مثال اگر وہ مطلب تھوڑا سلو چلے اور پیچھے پیچھے چلتا رہے, یعنی امام سے
اول تو یہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ امام کی اقتداء میں یہ ضروری ہے کہ اقتداء کے لیے کہ امام کے بارے میں پتہ ہو کہ امام رکوع میں ہے, سجدے میں ہے, کس رکن میں ہے. وہ یا تو آواز سے پتہ چلے گا یا مکبر کی آواز سے پتہ چلے گا. تو ایسی صورت میں جو مکبر ہیں
صحیح,
یعنی پیچھے سے مقتدی نماز پڑھ لیں نا, جب وہ ایسی صورتحال دیکھیں ان کو تکبیر بلند آواز سے کہہ دینا چاہیے, جبکہ تکبیر کہنا جانتے ہوں اس نیت سے کہ بھائی بلند آواز سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان تک آواز پہنچ جائے, اور ویسے تکبیر کہنے میں نیت تسبیح کی ہی کرے
صحیح,
اور بلند آواز سے مراد یہ ہے کہ ان تک آواز پہنچ جائے.
ٹھیک ہے,
تو ایسے مکبر کو جو ہے وہ تکبیرات کہہ دینی چاہیے تاکہ ان تک آواز پہنچ جائے.
اچھا, ایک صورت یہ بھی بن سکتی ہے جیسے اسٹیشن ہے یا دیگر ایئرپورٹس وغیرہ ہوتے ہیں, اب وہاں کوئی جماعت قائم ہے جیسے اسٹیشن کی مساجد میں ہوتا ہے, اب ہمیں پتا ہے کہ ہماری ٹرین جو ہے 5 منٹ کے لیے ہی رکی ہے مثال کے طور پہ, ہم جماعت میں شامل نہیں ہوں, ہم نے الگ سے اپنی نماز شروع کر دی, اب اس میں مطلب بھول گئے امام کی آواز کی وجہ سے یا کچھ.
لیکن جو اپنی نماز پڑھ رہا ہے وہ تو نہیں بھولے گا ظاہر ہے
جی,
یعنی اپنی تنہا نماز پڑھ رہا ہے, اور ظاہر ایسی صورت میں وہ پڑھ سکتا ہے کیونکہ ایسی مساجد جو ہوتی ہیں وہ عمومی طور پہ جو ہے وہ جائے نماز والی ہی حیثیت ہوتی ہے, وہ جماعت اولا والی صورت اس میں نہیں پائی جاتی, یا ہو بھی صحیح لیکن اس کو یہ خوف ہے کہ اس کی گاڑی نکل جائے گی, تو ایسی صورت میں وہ تنہا نماز پڑھ کے بھی جا سکتا ہے
جی. لیکن دعائیں نہیں آتی کیا کریں, حج کیسے ہوگا بغیر دعاؤں کے؟
کوئی مسئلہ نہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, درود پاک پڑھتے رہیں ہر جگہ, نیت یاد کر لیں, لبیک یاد کر لیں, تلبیہ جو ہے لبیک اللہم لبیک یہ عمومی طور پہ یاد ہو جاتی ہے, عمرے کی نیت وغیرہ یہ چیزیں یاد کر لیں, باقی کوئی دعا یاد نہیں ہوتی کوئی مسئلہ نہیں
صحیح,
طواف کی دعا یاد نہیں ہوتی, صفحہ مروہ کی یاد نہیں ہوتی, آپ ہر جگہ درود پاک پڑھتے رہیں, سب سے افضل کہا گیا اس کو کہ درود پاک آپ پڑھتے رہیں. امید ابھی لوگ پریشان ہوتے ہیں, بعض کو دیکھا ہے کہ وہ کتابیں لے کر اسی میں لگے رہتے ہیں, ایک عجیب سی مطلب وہ ایک ہوتا ہے کہ پھر وہ کیفیت بن نہیں پاتی
صحیح,
کیا میں لگا ہوا ہے وہ میں نے میری ساری پہلے چکر کی دعا پڑھنی ہے, دوسرے چکر کی دعا پڑھنی ہے, تیسرے چکر کی دعا پڑھنی, یا تو بندہ زبانیں یاد کر لے
صحیح,
لیکن کوئی ضروری نہیں ہے, یعنی کسی کو اگر دعائیں یاد نہیں ہیں اس کا حج پھر بھی ہو جائے گا
صحیح,
عمرہ بھی اچھی طریقے سے ہو جائے گا, جیسے نیت وغیرہ سارے معاملات اس نے صحیح کر لیے, تمام ارکان کر لیے, دعا ایک بھی نہیں پڑی
صحیح,
ٹھیک ہے نا, تو اس کا عمرہ اور حج ادا ہو جائے گا.
ویسے کیا آپ ذہن دیں گے کہ جو طواف کی دعائیں ہر چکر کی دعا بڑے خوبصورت الفاظ ہیں, بڑی پیاری دعائیں ہیں, تو آدمی کوشش تو کرے نا یاد کرنے,
کوشش کرے, لیکن جن بےچاروں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہو پا رہی, بڑے عرصے سے لگے ہیں, اب پوچھتے ہیں کہ اس کی جگہ ہم کیا پڑھیں, وہ اتنی لمبی لمبی دعائیں کیا پڑھیں
یاد کریں.
ہاں جو حفاظ ہیں جو ویسے جن کی تلفظ
عربی لیے ہوتی
ہے تو ان کے لیے کوشش کریں آسان ہوتا ہے
صحیح,
عوام کی حالت بےچاروں کی ایسی ان کے لیے مشکل ہے
صحیح,
وہ اگر اس میں نہیں پڑھیں تو اچھا ہے, جن کو مشکل ہو رہی ہے یاد نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, رہنے دیں, اس کی جگہ درود پاک پڑھنا ہے.
ٹھیک ہے, مدی چل کے ناظرین جسے حج کی سعادت نصیب ہو رہی ہے, یعنی ان کو یہ ہے کہ سارے ان کے اہتمام ہو چکا ہے, تو رفیق الحرمین آپ اس کتاب کو حاصل کر لیں, امیر علیہ سنت کی بہت پیاری کتاب ہے اور اس کے اندر پورا حج کا طریقہ موجود ہے, تو الحمدللہ پوری ایک ہے ترکیب کے امت تک یہ ساری باتیں پہنچائی جائیں, اہتمام کیا جائے, تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ اس کتاب کو حاصل کریں, ابھی سے دعائیں یاد کریں تاکہ جس مقام پر جو دعا پڑھنے کی اس میں تحریر کی گئی ہے, جو احادیث سے لی گئی ہیں, تو انشاءاللہ اس کا ایک الگ ہی ذوق بنتا ہے. اگر دعائیں یاد نہیں ہوں گی تو حل تو ہے ہمارے پاس کہ ہم درود پاک پڑھ لیں, لیکن اگر دعائیں یاد ہوں گی اول آخر درود شریف بھی پڑھیں گے, دعائیں بھی پڑھیں گے, تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا, بہت سرور آئے گا, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی اگلی کال لیں گے.
میرا سوال یہ ہے کہ کسی شخص پہ زکوٰۃ واجب ہو لیکن اسے اس کا علم نہ ہو, تقریباً 2-3 سال کے بعد اسے پتہ چلے, تو کیا گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ معاف ہے یا اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ برائے کرم رہنمائی فرماتے ہیں, جزاک اللہ خیر.
کیا فرماتے ہیں؟
علم نہ ہو تو یہ تو عذر نہیں بنے گا.
ٹھیک ہے,
جو جس کے پاس اتنا مال ہے تو اس پر لازم ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل سیکھے, اور علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی اگر یہ نہ دیتا رہا تو گناہگار پھر بھی ہے.
ٹھیک,
اس نے علم حاصل نہیں کیا, توبہ کرے. جو تاخیر ہو رہی ہے, ظاہر پچھلے 3 سالوں کی زکات اس نے نہیں دی واجب ہونے کی صورت میں, تو توبہ بھی کرنی ہوگی اور ان 3 سالوں کی زکات بھی ادا کرنی ہوگی.
ٹھیک ہے, ایسے میں کچھ موصول ہو رہے ہیں, اگر شوہر نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اگر اب کی بار بیٹی پیدا ہوئی تو میری طرف سے تم فارغ ہو، تو اب کیا حکم ہوگا؟
اللہ اللہ، دیکھیں ایسی صورت میں جو ہے یہ شرط اگر پائی گئی،
ٹھیک ہے،
بیٹی پیدا ہو گئی، اب جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے نا لفظ فارغ کا، لفظ فارغ کے حوالے سے ہمارے ہاں علماء کی مختلف رائے ہیں،
ٹھیک ہے،
بعض نے یہ کہا ہے کہ لفظ فارغ جو ہے یہ صریح ہے،
صریح
جس طرح لفظ طلاق ہے اسی طرح لفظ فارغ بھی ہے، تو لہذا طلاق ہو جائے گی، ایک طلاق رجعی،
ٹھیک ہے،
جو اس کو صریح کہتے ہیں، اور جو اس کو کنایہ کہتے ہیں، پھر کنایہ کے کون سی قسم میں ہے اس میں بھی ایک تفصیل ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس صورت میں جو ہے ایک طلاق بائن واقع ہوگی، بائن مطلب عورت نکاح سے نکل جائے گی، دوبارہ
نکاح
ہوگا، خیر اس میں ہے تفصیل، تو اب حیرت کی بات ہے، دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ
لوگ اس طرح کے
آتے ہیں مسائل، بھائی میرے موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ کام نہیں کرنا تو یہ ہو جائے گا، پھر آ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا، اب شرط کو واپسی لے سکتے ہیں نہیں، بعض صورتیں کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں شرط کو واپسی نہیں لے سکتے، اور طلاق اگر وہ شرط پائی جائے تو پڑھنی ہی پڑھنی ہو،
صحیح،
باقی یہ جن کا یہ مسئلہ ہے
وہ رابطہ
کر لیں تو بہتر رہے گا۔
اچھا امام صاحب نے ایسے مسلح پر نماز پڑھائی یا کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں ناک کی جو ہڈی تھی جو اس کی شرط بیان کی جاتی ہے وہ نہیں لگی تو نماز کا کیا ہوگا؟
پیشانی کی ہڈی لگ رہی ہے تو اس صورت میں ناک کی ہڈی تو لگی جائے گی،
صحیح،
عمومی طور پہ ناک کی ہڈی تو، یعنی اگر ناک کی ہڈی کا مسئلہ ہے تو پیشانی کا بھی مسئلہ ہوگا،
صحیح،
ٹھیک ہے نا، تو عمومی طور جب پیشانی کی ہڈی لگتی ہے تو ناک کی ہڈی بھی لگ جاتی ہے، ویسے ناک کی ہڈی لگانا جو ہے یہ واجب ہے،
صحیح،
اگر کسی نے نماز سجدے کے دوران ناک کی ہڈی نہیں لگائی صرف ناک کی نوک لگائی اور جان بوجھ کے اس طرح کیا ہے تو اس صورت میں نماز واجب الادا ہو جائے گی۔
جی اگلی کال لیں گے۔
جی میرا سوال یہ ہے، اگر گھر پہ کوئی جانور ہے وہ اگر مر رہا ہے، کوئی گھر میں مرد نہیں ہے، کیا وہ عورتیں بھی اس کو ذبح کر سکتی ہیں یا نہیں؟
عورتوں کا ذبح کرنا جانور کو؟
جی ہاں، عورتیں بھی اسے ذبح کر سکتی ہیں اور ان کا بھی ذبیح حلال ہے،
لیکن ذبح کیا کریں گی وہ؟
دیکھیں ذبح کرنے کے لیے یہ تو ضروری ہے ذبح کے لیے جو مسلمان ہو،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، اور اللہ کا نام لے کے وہ ذبح کرے،
ٹھیک ہے،
اب وہ چاہے مرد ہو یا عورت، اس میں کوئی تخصیص نہیں،
صحیح،
بلکہ سمجھدار بچہ بھی ذبح کر سکتا ہے،
صحیح،
جبکہ ذبح کرنا جانتا ہو، اس طرح عورت بھی اللہ کا نام لے کے فوری طور پہ اس کو ذبح کر لے، مرد کا انتظار نہ کرے،
صحیح،
فوری طور پہ ذبح کر لے تاکہ وہ جانور حلال ہو جائے،
صحیح،
ورنہ اگر ایسے ہی مر گیا
اس میں لگے جو کاٹیں گے اس کا، کیونکہ بعض اوقات عورتیں ذرا کمزور ہاتھ تو ہلکا سا ٹچ کر دیا خون نکل رہا ہے،
عمومی طور پہ یہ زیادہ تر سوال کرتے ہیں مرغیوں کے بارے میں کرتے ہیں، بڑا جانور کو تو شاید وہ قریب بھی نہ جائے،
صحیح،
تو مرغی وغیرہ اصل میں جو رگیں ہوتی ہیں چار رگیں ہوتی ہیں،
صحیح،
یا تو چاروں کٹ جائیں، چار میں سے تین کٹ جائیں تو جانور حلال ہو جائے،
صحیح۔ جی اگلی کال۔
میرا سوال یہ ہے کہ مکان وغیرہ کے مد میں جو رقم ایڈوانس میں دی ہوتی ہے کیا اس پر بھی زکات دینا پڑتی ہے؟
جی رقم جو ایڈوانس میں دی،
جی ہاں اس پہ بھی زکات ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایڈوانس والی رقم آپ کو واپس ملتی ہے،
صحیح،
تو سال بہ سال اس پہ بھی زکات واجب ہوتی رہی،
ٹھیک۔ جی اگلی کال۔
میرا سوال یہ ہے کہ قبلہ رخ جب ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں اس کی طرف پاؤں نہیں کرتے یا پھرتے نہیں ہیں، اس لحاظ سے دائیں طرف جو قبلہ اول ہے اس طرف اس پہ شاہ سوال میں کیا احکامات ہیں؟
کیا خبر؟
دیکھیں اب ظاہر ہے جو احکامات آئے ہیں ادب کے لحاظ سے وہ کعبۃ اللہ شریف کے آئے ہیں،
صحیح،
تو کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہم پاؤں نہیں پھیلائیں گے، اس طرف ہی کریں گے، باقی کسی اور طرف اگر ہم نے پاؤں پھیلا لیے تو شرعی طور پہ کوئی قباحت کوئی گناہ نہیں ہے،
ٹھیک۔ ایس ایم ایس موصول جو ہو رہے ہیں اس میں یہ کہ اگر یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اندھیرے میں نماز کیوں قبول نہیں ہوتی، اولا تو کیا ایسا مسئلہ ہے کوئی؟
ایسا تو نہیں ہے کہیں پڑھا کہ اندھیرے میں نماز قبول نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی، لیکن اندھیرے میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے،
صحیح،
خاص کر جب سخت اندھیرا ہو،
صحیح،
کچھ سجائی نہیں دے رہا، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، تو ایسے اندھیرے میں نماز پڑھنا منع ہے، باقی نماز ہو جاتی ہے،
ٹھیک ہے۔ جو مقتدی ظہر کی دوسری رکعت کے اندر شامل ہوا، کیونکہ ظاہر اس میں امام صاحب کی قرات بلند آواز سے نہیں ہوتی، تو کیا یہ ثنا پڑھ سکتے ہیں؟
بالکل پڑھے گا، کیونکہ مقتدی کسی بھی رکعت میں شامل ہوا،
صحیح،
ٹھیک ہے، اور امام بلند آواز سے قرات نہیں کر رہے، جیسے سٹری نماز ہے،
جی جی،
ظہر و عصر کی، یا جہری نماز ہے لیکن تیسری یا چوتھی رکعت میں شامل ہوا،
صحیح،
اس میں جہر نہیں ہوتا، تو جب وہ شامل ہوگا اس کی پہلی رکعت وہ کہلائے گی تو اس میں وہ ثنا پڑھے.
ٹھیک ہے,
تو ثنا پڑھ سکتا ہے بالکل.
لیکن جب وہ اپنی ابتدا کرے گا نماز,
اب اس کو پڑھنے کی حاجت, پہلے پڑھ چکا ہے نا تو اب پڑھنے کی حاجت نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اب پہلے اس نے نہیں پڑھی تھی, جب اپنی پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس میں وہ ثنا پڑے گا.
ٹھیک ہے جی, اگلی کال.
محمد عالم بات کر رہا ہوں جی, پتہ کی سے پنجاب. سر سوال میرا یہ ہے کہ میرا ایک قربانی کا جانور ہے, اس کا آج سے تو 2 ماہ پہلے سینگ ایک ٹوٹ گیا تھا, تو وہ دوبارہ سینگ اگ آیا ہے, کیا وہ قربانی پر لگ جائے گا تو یا نہیں؟ شکریہ.
سینگ جڑ سے میرے خیال میں,
اگرچہ جڑ سے ٹوٹ گیا لیکن قربانی تک اس کا زخم صحیح ہو گیا, دوبارہ نکل آیا تو قربانی ہو جائے گی.
ٹھیک,
وہ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی قربانی کے دن تھے اور جانور جو ہے وہ اس کا سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا.
ٹھیک ہے,
اور زخم اس کا باقی ہے, تو ایسی حالت میں قربانی نہیں ہوگی.
صحیح,
لیکن کچھ عرصہ پہلے ٹوٹا تھا, زخم بالکل صحیح ہو چکا, جیسے کہ کہ دوبارہ بھی اگ آیا, تو اس صورت میں قربانی ہو جائے گی.
اصل جو معاملہ ہے وہ قربانی کے ایام کا ہے,
قربانی کے ایام کا ہے, اور عیب موجود ہو
موجود
اس وقت.
ٹھیک ہے,
اگر پہلے عیب تھا, جیسے عمومی طور پہ کیا کرتے ہیں ایسے جانور ہوتے ہیں نا, بچپن سے ہی بعض جانوروں کے سینگ نکال دیتے ہیں, اگتے نہیں ہیں یا بالکل چھوٹے چھوٹے کر دیتے ہیں.
صحیح,
تو یہ اگر شروع میں زخم ہوتا بھی ہے تو قربانی تک وہ زخم جو ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے.
صحیح,
مسئلہ یہ قربانی تک جو ہے زخم اس کا بالکل صحیح ہو چکا ہے تو عیب باقی نہ رہا.
صحیح,
لہذا قربانی ہو جائے گی.
جی جی, اگلی کال.
محمود احمد ساکباد سے عرض کر رہا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ مذاق میں قرآندازی کرنا کیسا ہے, جیسا کہ اس بات کی قرآندازی کرنا کہ پہلے کون ترقی کر جائے گا, پہلے کس کی جاب لگ جائے گی, جواب اشارہ فرما دیجیے.
بعض کو لڑکے بیٹھتے ہیں آپس میں, تو
میلا اگر اچھا شگن لیتے ہیں یار, چلو جس کا پہلے نام نکل آئے گا اس کی پہلی نوکری لگ جائے گی, اس میں کوئی ایسی شرط تو ہوتی نہیں ہے لین دین کے معاملات میں, تو جائز ہے کوئی حرج.
لیکن بعض اوقات یہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر شگن میلا ہی ہے اور مطلب اس میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے, لیکن چیزیں بعض اوقات لے جاتی ہیں اس طرف, روز کی جب عادت پڑ جائے.
جی جی, ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ یار جس کے نام کی پرچی نکلے گی وہ کھلائے گا,
ہاں
یا جو ہر گیا تو وہ کھلائے گا, اس طرح شرائط جو دونوں طرف سے ہوتی ہیں تو یہ صورت جائز نہیں ہوتی, لیکن انہوں نے صورت بیان کی ہے.
ٹھیک ہے,
بظاہر اس میں کوئی کباہت نہیں.
ٹھیک ہے جی, اگلی کال.
مسئلہ معلوم کرنا حضرت, یہ جو ہمارے جو آخری کا جو بٹن ہوتا ہے, گریوان کا جو بٹن ہوتا ہے, اس کی جو ہڈی جو دکھتی ہے, کیا اگر یہ ہڈی اگر دکھے گی تو نماز ہو جاتی ہے؟ تو
سینہ دکھنے کا جو حکم ہے نماز
جی, بالکل ہو جاتی ہے. یہ اس ہڈی کی بات کر رہے ہیں
جی جی,
یہ جو ہڈی ابری ہوئی ہڈی نظر آ رہی ہے نا, اس کی بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ایک بٹن یا 2 بٹن بھی کھلے ہوئے ہوں تو نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے جی, اگلی کال.
بعض مساجد کے اندر اے سی کے لیے پیچھے پلاسٹک کے پردے وغیرہ لگاتے ہیں, وہ بہت پتلے ہوتے ہیں. اب پیچھے 2 سپیرٹی جب لوگ پردے کے آگے سے گزرتے ہیں, سامنے نمازی بھی رہتے ہیں, تو کیا اس طریقے سے گزر سکتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیں کہ نمازی کے کتنی دور سے گزرنا جائز ہے؟
کیا فرماتے ہیں؟
وہ جو پردے ہوتے ہیں پلاسٹک کے, وہ بھی سترے کے حکم میں.
صحیح,
ٹھیک ہے نا. اگرچہ مسئلہ تو انہوں نے ان کے ذہن میں یہ ہوگا بھائی سترا کم سے کم ایک انگلی موٹا ہو.
صحیح,
تو موٹائی چوڑائی میں بھی دیکھی جاتی ہے.
صحیح,
صرف اس طرح موٹائی نہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس لیے کہا گیا کہ اگر بہت ہی باریک ہوگا دور سے نظر ہی نہیں آئے گا.
صحیح,
ٹھیک ہے نا. اگر وہ پتلی سی پلاسٹک ہی صحیح, جیسے اوپر سے لے کے نیچے زمین تک ہوتی ہے عمومی طور پہ, تو وہ سترے کے حکم میں ہے.
ٹھیک ہے,
اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں. اب انہوں نے سوال کیا کہ کتنی آگے سے گزر سکتے ہیں. دیکھیں, ایک تو بہت بڑی مساجد ہوتی ہیں جیسے مسجد الحرام شریف, مسجد نبوی شریف, یہ مسجد کبیر کے حکم میں ہیں. جو مسجد کبیر میں نماز پڑھ رہا ہے, یہ کھلے میدان میں نماز پڑھ رہا ہے, تو موضع سجود کے آگے سے گزر سکتا ہے.
صحیح,
اس کی پہچان یہ ہے کہ بندہ جب سجدے کی طرف نظر کرے گا, تو جب سجدے کی طرف نظر کرتا ہے تو کچھ نظر اس کے آگے طرف پھیلتی ہے, جس طرف اس کی نظر پھیل رہی ہے یہ موضع سجود کہلاتا ہے, تو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں. لیکن عام مساجد ہمارے یہاں چھوٹی مساجد ہوتی ہیں, ان میں جو ہے چاہے کوئی مسجد کے آخری صف میں بھی نماز پڑھ لو, اور کوئی دیوار قبلہ سے بھی گزرنا چاہے اور بیچ میں کوئی سترہ نہ ہو, تو اس کا گزرنا جائز نہیں ہوگا.
صحیح. اچھا, ایس ایم ایس یہ ہے کہ وضو کے حوالے سے بالخصوص کہ وضو ٹوٹ رہا ہے, کیفیت بن رہی ہے لیکن وضو ٹوٹا یہ یاد نہیں ہے, اب امام اور مقتدی دونوں کی صورت ہے تو کیا ہوگا حکم؟
شک کی بنا پر جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا.
صحیح,
شک ہے پتہ نہیں ٹوٹا تھا یا نہیں ٹوٹا تھا, تو حکم یہی ہے کہ وضو برقرار ہے.
صحیح,
لیکن جب ایسی کیفیت پیدا ہو تو حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر شدت ہے,
صحیح,
ری خارج ہونے کی شدت ہے, پیشاب پخانے کی شدت ہے, اور جو ہے وقت میں وسعت بھی ہے نماز، ایسی صورت میں واجب ہوتا ہے کہ نماز کو وہ توڑ دے اور حاجت سے فارغ ہو کر وضو کر کے پھر نماز پڑھے. لیکن اگر شدید حاجت نہیں ہے، معمولی ہے، تو توڑنا واجب نہیں اگرچہ مستحب ہے.
ٹھیک. اور وقت کی جو قید لگائی آپ نے،
اس لیے وقت کی قید لگائی کہ اس وقت وہ دوبارہ وضو کر کے حاجت سے وقت کرے گا تو نماز کا وقت نکل جائے گا. جیسے فجر کا وقت نماز پڑھ رہا ہے آخری وقت میں اور چند منٹ باقی ہیں، اب اس کو پتا ہے کہ حاجت کے لیے جائے گا پھر وضو کرے گا تو نماز کا وقت جاتا رہے گا، نماز قضا ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں اسی حالت میں نماز وہ پڑھ لے گا.
اچھا، ایسے میں سے یہ ہے کہ گونگے پہ بھی کیا نماز فرض ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ تلاوت تو کر ہی نہیں سکتے.
بالکل، گونگے کی بھی نماز فرض ہوگی.
صحیح جی، اگلی کال لیں گے.
ایک ڈرائیور روزانہ گاڑی جو ہے نا 100 کلومیٹر لے کے جاتا ہے، پھر وہ واپس آتا ہے، تو کیا آنے جانے میں راستے میں جتنی نمازیں ہیں وہ اس کی اپنا قصر ہوں گی یا مقامی طور پر پڑھی جائیں گی؟
کیا فرماتے؟ جی ہاں، وہ دوران سفر جو نمازیں پڑھے گا وہ قصر پڑھے گا.
صحیح.
اب روزانہ 100 کلومیٹر جاتا ہے، پھر 100 کلومیٹر آتا ہے، تو جیسے ہی جب وہ نکلے گا اپنی شہر کی حدود سے، جب وہ نکلے گا وہ مسافر ہے شریف.
صحیح.
تو دورانے جب تک دوبارہ اپنے شہر پہ لوٹ نہیں آتا، تو وہ جب تک لوٹ نہیں آتا اس دوران جتنی بھی نمازیں آئیں گی وہ قصر پڑے گا، یعنی جو 4 فرض ہیں ان کو 2 کر کے پڑے گا.
جیسے کراچی سے حیدرآباد اگر جاتے ہیں تو فاصلہ تو اتنا بنی جاتا.
جی، کراچی کے حدود سے نکلتے یا وہ مسافر شروع، تو حیدرآباد سے جب تک دوبارہ واپسی کراچی نہیں آ جاتے اس وقت تک جتنی بھی نمازیں ہیں وہ قصر پڑے گا، جبکہ کراچی ان کا مسکن، کراچی وطن اصلی، حیدرآباد ویسی وہ کاروبار کے لیے، کام کے لیے جا رہا ہے.
ٹھیک ہے جی، اگلی کال.
سب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس سے 2 لاکھ روپیہ قرض لیتا ہے اور لوٹاتے وقت اس کو کچھ پیسے زیادہ دیتا ہے 2 لاکھ سے، تو کیا یہ سود کے اندر شامل ہوگا؟
اپنی خوشی سے دے رہا ہے،
لیکن اگر شروع میں دے تھا
کہ 2,25,000 لوں گا
یا کچھ اوپر دے دینا اپنی مرضی سے،
صحیح،
جو بھی ہے خوشی سے دے دینا،
صحیح،
تو یہ بھی ناجائز ہے،
سود ہو جائے گا.
سود ہو جائے گا. یہ پتا ہے کہ یار اس کو جب بھی دو نا پیسے
ملتے ہیں
واپسی زیادہ ہی دیتا ہے، تو یہ بھی جائز نہیں. کل معروف کل مشروع کی طرح. ہاں اگر نہ پہلے سے پتا ہے کہ زیادہ دیتا ہے، نہ اس وقت شرط رکھی تھی، بعد میں اس نے ویسی یار اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، اس نے اپنی خوشی سے دے رہا ہے، تو جتنا دے رہا ہے لینا جائز.
صحیح جی، اگلی کال.
جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہوتے ہیں وہ گرمیوں کی 3 ماہ کی چھٹیاں جو ہوتی ہیں ان کی 3 ماہ کی فیس پہلے سے ایڈوانس میں وصول کر لیتے ہیں، تو ان کا لینا کیا جائز ہے؟
وین والے بھی ہوتے ہیں، اسکول والے بھی ہوتے ہیں.
عرف ہمارے یہاں تو یہی ہے کہ یہاں ہوتے ہیں بچوں کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں تو پتا ہوتا ہے جون جولائی کی فیس بھی دینی ہوتی، وہ بھی اپنی ایک عذر بیان کرتے ہیں اسکول والے کہ بھائی ہمارا اسٹاف ہوتا ہے، ہمارا ایک نظام ہے، اسکول کا کرایہ ہے وغیرہ وغیرہ.
صحیح بات.
تو عرف میں ہمارے ایک رواج میں یہ چیز شامل ہے، تو لہذا جون جولائی کی جو فیس دیتے ہیں تعلیمی اداروں کی، چھٹیوں کی جو فیس وہ لیتے ہیں، تو جائز ہے.
صحیح.
اس میں اور وضاحت کر دوں، حکومت کی طرف سے منع آیا ہے کہ اس طرح جون جولائی کی فیس نہیں، تو اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا قانونی طور پہ ممانعت نہ ہو.
صحیح.
اب قانونی طور پہ ممانعت ہے لینے کی، تو اب لینے کی اجازت نہیں
ہے. نماز کے حوالے سے بالخصوص کافی مسائل ڈسکس ہوئے اور یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو ملا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، مسائل سیکھیں. جو جو علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے جس چیز کے ہم مکلف ہوتے چلے جاتے ہیں، کاش اس کی طرف ہماری توجہ بڑھ جائے. مدی چینل کے یہ سلسلے ہمارے لیے معاون و مددگار ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.